सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नज़ीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नज़ीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ। रूबरू अमरीका में मुकीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के माहिर जनाब मोहसिन नकवी से गुफ्तगू, जो उर्दू ज़बान और अदब को डिजिटल टेक्नोलॉजी में मुंतकिल करने के लिए सरगर्म अमल है।
6 बरस काम करने के बाद एक दफ़ा मुझे मौका मिला कि मुझे एक फ्री क्रेडिट का कोर्स दिया गया उर्दू पढ़ाने के लिए, जो मैंने उर्दू पढ़ाया वहाँ और वो बहुत कामयाब कोर्स रहा। उसमें ज़्यादातर जो थे वो तो पाकिस्तानी बच्चे थे हमारे, जो कि अच्छे खासी उर्दू बोल लेते हैं लेकिन उनको लिखना बिल्कुल नहीं आता और पढ़ना भी नहीं आता है। तो फिर हमने ये कोशिश की कि देखें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में उर्दू पे क्या काम हुआ है। तो हमें मालूम हुआ कि जो लाहौर की टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक साहब लिंग्विस्टिक्स के हैं और उन्होंने उर्दू पे बहुत काम किया है। उसको हमने खंगाल डाला बिल्कुल पूरी वेबसाइट को और हमें बहुत सी चीज़ें वहाँ से मिल गई। उर्दू के जितने अच्छे अच्छे फॉन्ट्स थे वो हमने सब निकाले। तो उससे ये हुआ कि उनके ग्रेड भी बहुत अच्छे हो गए और जल्दी जल्दी बहुत जल्दी उन्होंने उर्दू टाइप करना सीख लिया और उसके सहारे से पढ़ना भी सीख लिया, क्योंकि वो उनकी नज़रों के सामने वो देख रहे थे कि हरूफ शक्लें कैसे बदलते हैं जैसे जैसे वो टाइप करते जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है उर्दू सिखाने के लिए मगरबी ममालिक में उन बच्चों के लिए कि जो हेरिटेज स्टूडेंट्स कहलाते हैं, यानी उनकी जबान उर्दू है, वो बोल लेते हैं लेकिन उनको लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता क्योंकि स्क्रिप्ट से उनका कोई इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं था।
तफ़ीम गालिब दीवान गालिब की गज़ल नंबर 220 की उर्दू और अंग्रेज़ी में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की ज़बानी।
गालिब की शोराए आफाक गज़ल, गज़ल नंबर 220। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ए थाउजेंड लॉन्गिंग सच देर अपॉन ईच वन द ब्रेथ वुड डिपार्ट, ए लॉट ऑफ माई विशेस केम टू फ्रूशन बट स्टिल वेरी फ्यू केम आउट।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में दो शुरा का मुंतखब कलाम डॉक्टर फहीम सिद्दीकी और जनाब नाहिद शाहिद।
आरज़ू एक फिरती रही दर बदर साथ हम को लिए, दर बदर साथ हम को लिए।
आँखों से बहते दरिया में एक नाव बहाते रहते हैं, कुछ सुनते हैं कुछ कहते नहीं, कुछ सुनते हैं कुछ कहते नहीं, तहरीर अधूरी लिख लिख कर कागज को फाड़ते रहते हैं। हम आने जाने वालों की बस रस्में निभाते रहते हैं।
क्लासिकी अदब से हमने मुंतखब किया है जनाब मुल्ला वाहदी का एक खाका। इनका मौजू है मुसव्विर गम जनाब राशिदुल खैरी। सुनाएंगे खालिद हमीद।
मुसव्विर गम अल्लामा राशिदुल खैरी की तसनीफात पढ़ने के बाद इसका यकीन मुश्किल से आ सकता है कि मौलाना खुशतबा भी होंगे, और जिन्हें रवरवि में मौलाना से एक आध मरतबा मुलाकात का मौका मिला है वो तो उन्हें खुशतबा क्या, शायद खुश अखलाक मानने में भी तामुल करेंगे। मौलाना ने 2-3 किताबें मज़ाहिया लिखी हैं लेकिन उनका इम्तियाज़ ख़ुसूसी हुज़्न नवीसी था।
ये थी हमारे शुमारे की सौती झलकियाँ।
उर्दू VOA.com इस लिंक को क्लिक कीजिए। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका का वेब पेज। इस सफ़े पर सारी दुनिया सिमट कर आपके सामने होगी। सफ़े के दाएं तरफ ताज़ा तरीन खबरें जिन्हें हम दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अपडेट करते रहते हैं। बाएं तरफ बातस्वीर फीचर्स और वीडियोस, यहां आपको शोबिज भी मिलेगा और फन और अदब भी। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ सेहत और तिब के मौजूदात पर ताज़ा तरीन तहकीकात भी। इसके अलावा इसी सफ़े पर वॉइस ऑफ अमेरिका की रेडियो नशरियात लाइव सुनिए। इंतहाई बाएं जानिब लाइव स्ट्रीम को क्लिक कीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस वेबसाइट में आप भी शामिल हैं। ब्लॉग की सूरत में आपके ख्यालात और तासुरात हम जल्दी हरूफ में पोस्ट करते हैं। आपकी अपनी वेबसाइट urduvoa.com।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के हर शोबे पर अपना असर डाला है और अदब भी इससे मुबर्रा नहीं रहा। इबलाग का ये नया वसीला यकीनी तौर पर उर्दू अदब के एक नए दौर का आगाज़ है। ایک طرف مروجہ ذریعہ اظہار ہے تو دوسری طرف بہت سے افراد اور ادارے اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ اردو ادب کو قارئین کے لیے انٹرنیٹ پر منتقل کر دیا جائے۔ فی الحال آپ اسے عبوری دور کہہ سکتے ہیں، اور اسی عبوری دور میں سوشل میڈیا بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے اور اپنے لیے ایک نئی جگہ بنا رہا ہے۔ یہاں امریکہ میں جناب محسن نقوی بھی اسی ذریعہ ابلاغ کے داعی ہیں۔ ان کا بنیادی شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، مگر شوق اردو ادب سے ہے۔ امریکہ اور بہت سے ملکوں میں لاکھوں پاکستانی آباد ہیں۔ ان کی نئی نسل کا اردو زبان اور ادب سے رشتہ جوڑنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ایک ناگزیر ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اردو کی ترویج اور تدریس کے لیے جناب محسن نقوی بے حد سرگرم عمل ہیں۔ آج ان سے اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ جناب محسن نقوی،
تو یہاں جب ہم آئے تو ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کو ہم نے گھر میں اردو سکھائی۔ ظاہر ہے ان کو بولنے میں، اور دو بچوں کو تو لکھنے پڑھنے میں بھی کوئی زحمت نہیں ہے۔ تو ایک نے تو گویا بی اے لیول پہ اردو کی کولمبیا یونیورسٹی سے، دوسری چونکہ عربی فارسی کر رہی ہے اس لیے اس کو ویسے اردو آتی ہے۔ جس نے عربی فارسی پڑھ لی اس کو اردو پڑھنے میں کیا زحمت ہے۔ پھر ہماری دلچسپی یوں بڑھی کہ ہر یونیورسٹی میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی اردو کا ایک پروفیسر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ بھائی امریکہ میں اردو کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں اجتماعی طور سے۔ یہاں مشاعرے تو بہت ہوتے ہیں اور شاعر بھی بڑے پیدا ہو رہے ہیں امریکہ میں، وہ اپنے چھوٹی چھوٹی محفلیں کرتے ہیں، اس میں وہ اپنا غزلیں نظمیں پڑھتے ہیں، ان کی واہ واہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن آنے والی نسل کو اردو کیسے سکھائی جائے گی، ہمیں یہ فکر تھی اور اسی پہ ہم نے توجہ دی۔ تو اب ہم مثلا اردو کی، ہم ایک تو گرامر کی کوئی کتاب نہیں ہے، جتنی گرامر کی کتابیں اردو کی لکھی گئی ہیں وہ سب عربی میں ہیں، یعنی ان کی جو اصطلاحات ہیں وہ سب عربی کی ہیں۔ اور اردو زبان جو ہے وہ تو پروٹو انڈو یوروپین زبان ہے۔ تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اردو کی ایک باقاعدہ گرامر لکھی جائے انگلش میں، جس میں ساری اصطلاحات انگلش کی ہوں اور لینگویج اس کی انگلش ہو، لیکن اردو کی گرامر کا تجزیہ کیا جائے۔ تو وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ سائنس کے متعلق ہمارے اردو دان طبقے میں بہت کم علمیت ہے، تو ہم اردو میں فزکس اور کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے اوپر ایک کتاب ہم نے لکھنی شروع کی ہے کہ تاریخ، ہسٹری آف سائنس، اور خصوصیت سے مسلمانوں نے سائنس کی ترقی میں جو کام کیا فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس میں، اور کیسے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے اور سائنس جو ہے وہ یوروپین سائنس ہو کے رہ گئی ہے۔ تو کم سے کم اردو دان طبقے کو یہ تو پتہ چلے کہ کیا کیا کام ہو چکا ہے، اور کچھ ان کی علمیت میں بھی اضافہ ہو۔ تو یہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں آج کل۔
نقوی صاحب، بات جو آپ نے کی یہاں کے امریکہ میں جو بچے ہیں وہ گھروں میں، تو ظاہر ہے کہ ان کے والدین ان سے اردو بولتے ہیں، تو اردو سے ان کے کان تو آشنا ہوتے ہیں، لیکن وہ اردو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، اور ظاہر ہے کہ ملازمتیں جو ہیں اس میں بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اب اردو جو یہاں، جیسے آپ نے بتایا کہ جو کچھ اردو ہے وہ مشاعرے اور اس طرح کی جو کچھ ادبی محفلیں ہوتی ہیں، اور جو امیگرینٹس آ رہے ہیں پاکستان سے یا ہندوستان سے وہ اپنے ساتھ اردو کو لے کے آتے ہیں، لہٰذا وہ اردو جو ہے زندہ ہے۔ لیکن جو اب آپ کی اگلی نسل ہے اور اس کے بعد جو اگلی نسل ہے وہ اردو سے جو ہے وہ بے بہرا ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی معقول وجوہات بھی موجود ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ کچھ کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ اپنے بچوں کو جو اردو اسکرپٹ اور اردو پڑھنے کے لیے مائل کر سکیں گے؟
بہت مشکل ہے، اور اگر ہم نے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اردو کو ایز این ایکسٹرا لینگویج نہیں انٹروڈیوس کیا تو یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور آتی ہے کہ ہمارے جو پچھلے صدر تھے جناب جارج بش صاحب، انہوں نے یہ کام کیا کہ منسٹری آف ڈیفنس کے تحت، جو کہ یہاں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کہلاتا ہے، اس کے تحت انہوں نے ایک پروجیکٹ قائم کی ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام ہے اسٹار ٹاک، یعنی ستاروں کی گفتگو۔
جی جی۔
اس کے تحت انہوں نے ایک بڑی کثیر رقم گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کر دی ہے، اور وہ ہر سال گرمیوں کے 3 مہینوں کے دوران اسکولوں اور کالجوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اردو پڑھانے کے لیے پروجیکٹ تیار کریں اور ہم ان کی فنڈنگ کریں گے۔ یہ کام ہو رہا ہے یہاں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہندی والے ساری پیسے لے جاتے ہیں، اردو والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کورس رجسٹر ہوتا ہے گرمیوں میں تو کوئی بچہ آتا ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ تو اگلے سال ان کو جب ریکارڈ دکھانا ہوتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں گرانٹ تو ملی تھی لیکن کوئی آیا ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ اب یہ بے توجہی ہے ہماری پوری اردو اسپیکنگ قوم کی کہ ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں فری میں کام ہو رہا ہے. بلکہ پچھلے سال ہم نے جو پروجیکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اسٹارٹ ٹاک کی, اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ہم ہر بچے کو ایک ایک آئی پوڈ دیں گے کہ وہ اردو کا سافٹ ویئر آئی پوڈ پہ انسٹال کر کے اور اٹھتے بیٹھتے اردو پڑھتا رہے. اس کے باوجود کوئی رجسٹریشن نہیں ہوا, آپ یقین کیجیے. اس سال سمر میں ہم نے رٹگرس یونیورسٹی میں جو کورس کروایا تھا, ایک بچے نے اس میں رجسٹر نہیں کیا, وہ کورس کینسل ہو گیا. یہ افسوسناک بات ہے.
ہاں یقینی طور پہ اس میں تھوڑا سا بچوں کا بھی قصور ہوگا, کچھ والدین کی بھی عدم توجہ ہی ہوگی کہ وہ اپنے
بچے تو دیکھیں جو انڈر 16 ہیں وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے.
جی
اگر ہم نے کہیں اردو کا کورس سیٹ اپ کیا ہے تو ماں باپ کا یہ فرض ہوگا کہ وہ بچوں کو کار میں بٹھا کے لائیں, کلاس سے پہلے چھوڑیں, پھر کلاس کے بعد آ کے لے جائیں. تو یہ کرنے کو تیار نہیں ہے ماں باپ.
ہاں کیونکہ ظاہر ہے زبان جو ہے وہ تو ہمارا تہذیبی ورثہ ہوتا ہے, اگر وہ نہ رہے.
بالکل بالکل, وہ نہ رہے گا تو ہم نہ جانے کیا کیا کھو دیں گے. اب ایک تحریک مسلمانوں میں یہ چلی تھی کہ اسلام پڑھاؤ اپنے بچوں کو, تو اسلام پڑھاؤ تو وہ اردو میں پڑھاؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ انہوں نے اسلام سیکھا نہ انہوں نے اردو سیکھی. اس کے خلاف ہم نے تحریک چلائی تھی کہ دیکھیں اسلام آپ جس زبان میں چاہے سکھائیے, انگریزی میں سکھائیے, زبان کو الگ رکھیے. اگر آپ زبان سکھانا چاہتے ہیں تو اس کو زبان کہہ کے سکھائیے, مذہب کہہ کے زبان نہ سکھائیے. اسی سے سارا کنفیوژن ہوتا ہے. یہ ایک اتنی بڑی پیچیدگی ہے ہمارے یہ جو سوشل مسائل ہیں ہم لوگوں کے, اس میں یہ کہ ہم زبان کو مذہب کے ساتھ الجھائے ہوئے ہیں, اور یہ جب تک رہے گی ذہنیت زبان کو نقصان پہنچتا رہے گا.
تو ابھی یہ صورتحال تو خیر زبان کو نقصان تو وہاں بھی پہنچ رہا ہے جہاں یہ زبان پیدا ہوئی, جیسا کہ آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا, لکھنؤ کا ذکر کیا, پاکستان میں بھی جو ہے سلوک وہ تو ہے. یہ فرمائیے, آخری جو بات میں آپ سے پوچھنی تھی کہ جو آپ کا شعبہ رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, اب ظاہر ہے کہ یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اب پرنٹ میڈیا پہ حاوی ہو گیا ہے, تو پاکستان میں بھی ابھی بہت زیادہ نہیں یہ رواج ہوا کہ جو اردو میں سارا جو کچھ مواد ہے اس کو بجائے کاغذ کے اب الیکٹرانک میڈیا پہ منتقل کیا جائے. تو
بہت ضروری ہو گیا ہے یہ. تو ابھی دیکھیے کہ وہ فیروسانس کا گودام پورا جل کے خاک ہو گیا, اس میں 10 کروڑ روپے کی کتابیں جل گئیں. بتائیے بھلا یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کتابیں نایاب کتابیں تھیں کہ جن کی اب نقل ملنا بھی مشکل ہے. تو اس اعتبار سے, اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ درختوں کو وہاں گرائے چلے جا رہے ہیں کاغذ بنانے کے لیے.
جی جی,
وہی ہماری کرہ ارض کے اوپر آکسیجن بنانے کا سب سے بڑا کارخانہ ہے, اسی کو ہم تباہ کیے جا رہے ہیں, جو ہماری زندگی کا اصل خزانہ ہے.
بالکل,
بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کاغذ کی کارروائی کو کم کیا جائے, ختم بلکہ ختم کیا جائے. کسی چیز کو پرنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہر چیز اب تو آپ اردو ٹائپ کر لیتے ہیں نا, اور اگر پرانی کتاب ہے تو اس کو آپ اسکین کر ڈالیے, پی ڈی ایف بنا دیجیے, سیو کر دیجیے اس کو, اس میں کوئی پڑھنے میں زحمت نہیں ہوتی. اب تو کتاب پڑھنے والے انسٹرومینٹس آ گئے ہیں, کتاب کے سائز کے ہیں, ان کو آپ جیب میں رکھیے, ٹرین میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں, 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, آپ کتاب پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس میں 10-12-15 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, پوری پوری لائبریری آپ کے ساتھ چل رہی ہے. ان سب چیزوں کو بہت ضروری ہے ترویج دینا, انکریج کرنا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو استعمال کریں تاکہ کاغذ کی کارروائی کم ہو اور کتابوں کا علم ضائع نہ ہونے پائے. بلکہ وہ کتابوں کی جو شکلیں, اب آپ دیکھیے لکھنؤ میں نول کشور پریس تھا ارلی 1900s میں, انہوں نے دنیا کی کوئی کتاب اردو فارسی عربی کی چھوڑی نہیں, ہر چیز چھاپی تھی انہوں نے. کیا دیوان حافظ, کیا دیوان امیر خسرو, کیا غالب اور میر تو خیر لوکل تھے ان کے, منشی پریم چند کے ناول افسانے, وہ لیتھو پرنٹنگ کرتے تھے وہ پتھر کے اوپر, ہر چیز پرنٹ کی تھی انہوں نے. اب وہ نسخے جس جس لائبریری کے پاس ہوں, ان لائبریریز کا یہ فرض ہے کہ ان کو جلدی جلدی اسکین کر کے وہ ٹرانسفر کر دیں سافٹ ویئر میں, کہ نول کشور کا جو کیا ہوا کام ہے کم سے کم اس کی تصویریں محفوظ ہو جائیں. یہاں اٹلانٹا میں ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے رامائن کے اوپر, لیکن وہ رامائن کوئی اور نہیں بلکہ وہ رامائنیں جو اردو میں لکھی گئی تھیں, اس میں انہوں نے 2 ہم کو تصویریں بھیجی ہیں جو نول کشور پریس کی چھپی ہوئی اردو کی رامائن تھی. اب یہ کتنی نایاب کتاب ہے دیکھیے آپ, تو ان چیزوں کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے.
ہاں یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ یہ اب کتابیں ری پرنٹ بھی نہیں ہو رہی ہیں, بہت سی جو کلاسیکل کتابیں ہیں وہ اب دوبارہ چھپ نہیں رہی ہیں, کاغذ بہت مہنگا ہو گیا, طباعت بہت مہنگی ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اب جو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کاغذ کی جو شیلف لائف ہے وہ بھی اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے. تو استفادہ تو کرنا ہوگا اگر اردو زبان کے اس تہذیبی اور ادبی اور علمی سرمایہ کو محفوظ کرنا ہے.
بالکل. اور دیکھیے پرانی کتابیں جیسے داستان امیر حمزہ ہے یا شاہنامہ فردوسی ہے, اس میں بہت سے ایڈیشن اس کے ایسے چھپے تھے اس میں کلر تختیاں ہیں ہر کہانی کے ساتھ, ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اسکیننگ اور یہ سافٹ ویئر میں محفوظ کرنا بہت ضروری ہو گیا, کیونکہ وہ تختیاں دوبارہ تھوڑی کوئی پرنٹ کرے گا.
ظاہر بات ہے,
بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تختیاں جن کی وہ تصویریں, وہ تختیاں بھی ضائع ہو چکی ہیں. اب یہ میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ ہمارے قارئ جو سامعین ہیں سب سن رہے ہیں, کہ منشی پریم چند کا سارا کام دلی میں 24 والیوم میں پھر سے پرنٹ ہوا ہے, اور بہت ہی باؤنڈ وہ سب کمپیوٹر ٹائپ سیٹ پہ ہوا ہے. تو اگر کمپیوٹر پہ ٹائپ سیٹ ہوا ہے تو وہ اس کا جو مسودہ ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا, جب چاہیں گے اس کو پرنٹ کر لیں گے. اور دوسرے کمپیوٹر کے ٹائپ سیٹ پہ ایک فائدہ یہ ہے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کا, کہ آپ اگر چاہیں گے تو ایک وقت میں ایک کتاب چھاپ کے اس کی بائنڈنگ کر سکتے ہیں, اور چاہیں گے تو 10,000 چھاپ لیں گے اسی سے, فرق نہیں پڑتا.
ہاں, اور اس کے بعد اگر انٹرنیٹ پہ آپ ڈال دیں تو اس کے بعد جو بھی آدمی دنیا کے کسی حصے میں ہے وہ وہاں سے اس کو کھول کے پڑھ سکتا ہے. اور یہ
جیسے کولمبیا کی جو غالب کی ویب سائٹ ہے, یہ اتنی کمپلیٹ ویب سائٹ ہے, انہیں ہم نے تو اس پہ بہت تنقید کی ہے, وہ جو دیوناگری کی رائٹنگ ہے.
ہاں نہیں, وہ تو مسئلہ رسم الخط ہے. ہاں,
لیکن اس میں آپ یہ سمجھیے کہ ہر شعر آپ کو ایک ایک شعر جو ہے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں, ایک ایک غزل کو کلک کر سکتے ہیں, ہر غزل کے ہر شعر کو کلک کر کے اس کی تشریح دیکھ سکتے ہیں, تباہی سے لے کر کے بے خود موہانی تک جتنی شرحیں ہوئی ہیں ان سب کا آپ کو نچوڑ وہاں مل جائے گا ویب سائٹ کے اوپر.
جناب محسن نقوی کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجئے, urduvoa.com.
اس اعلان سے قبل آپ جناب محسن نقوی کی گفتگو سن رہے تھے. امریکہ کے تعلیمی اداروں میں اردو کی تدریس کے بارے میں ہمارے ایک سوال کے جواب میں جناب محسن نقوی نے کہا,
تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ یہاں بی اے اور ایم اے کے لیول پہ اردو کی کیا تعلیم ہو رہی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں. تو اس پہ میں نے کچھ تجسس جو اپنا تھا تو وہ اس کو بروئے کر لاتے ہوئے میں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا. کولمبیا میں جو اردو کی پروفیسر ہیں وہ فرانسس پرچٹ ہیں اور وہ غالب پہ بہت کام کر رہی ہیں, انہوں نے غالب کی ویب سائٹ بنائی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ التزام کیا کہ غالب کو انہوں نے لیٹن لیٹرز میں پورا دیوان غالب لکھا ہے, ویب سائٹ پہ اردو کی اسکرپٹ میں لکھا ہے اور دیوناگری اسکرپٹ میں بھی لکھا ہے. تو اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو دیوناگری میں وہ سب غلط آ رہا ہے, جو کچھ بھی ہے کوئی شعر صحیح نہیں پڑھا جا رہا تقریباً غالب کا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ خود تو کام کر نہیں رہی, پروفیسر اپنی جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈینٹس ہیں ان سے وہ کام کروا رہی تھیں. تو جو جن صاحب نے یہ کام کیا تھا ان کو ہم نے کانٹیکٹ کیا, ان کو ہم نے سب غلطیاں ان کی دکھائیں کہ دیکھیے یہ سب بالکل غلط کر رہے ہیں آپ, اور اس کا یہ طریقہ جو آپ کے کرنے کا ہے یہ غلط ہے. پھر میں نے ان کو چھوٹا سا پروگرام لکھ کے دیا کہ یوں آپ اردو کی جو تحریر ہے اس کو دیوناگری میں صحیح صحیح کیسے تلفظ آپ کو لا کر کے اور دیوناگری میں لکھیں گے. مثلاً تسلی کا لفظ لے لیجئے, تو تسلی میں جو اردو میں تسلی لکھتے ہیں آپ وہ لام پہ تشدید دیتے ہیں, لکھا ایک ہی لام جاتا ہے. جب وہ دیوناگری میں کنورٹ ہوا تو وہ دو لام لکھے گئے, تو وہ بیسکلی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ ہو گیا تسللی انسٹیڈ آف تسلی. اس قسم کی خامیاں میں نے ان کو نکال کے لکھ کر کے دی کہ یہ آپ اس کو صحیح کیجئے. مگر ظاہر ہے کہ جو صاحب وہ کام کر رہے تھے ان کی پی ایچ ڈی تقریباً مکمل ہو گئی تھی, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کام کو دوبارہ کرنے کا. تو یہ سب میں نے خامیاں دیکھی ہیں ہائی لیول پہ جو اردو کا کام ہو رہا ہے اس میں. تو مجھے اب یہ کاوش ہوئی کہ بھائی میں کچھ اس میں حصہ لوں, تو میں نے کولمبیا یونیورسٹی, نیو یارک یونیورسٹی اور رٹگرز یونیورسٹی جو کہ نیو جرسی کی ہے, وہاں جتنی اردو کی کانفرنسز ہوتی تھیں, ورک شاپس, میٹنگس, سب میں جا کے میں بیٹھ جاتا تھا. کیونکہ یہاں کی یونیورسٹیز میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ اس قسم کے جو کانفرنسز ہوتے ہیں اس میں وہ پبلک کو بالکل فریلی الاؤ کرتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اور آپ اس میں پوری طرح سے حصہ لے سکتے ہیں, بحث کر سکتے ہیں, اپنا مشورہ دے سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں میری دوستی دو تین پروفیسر رٹ گڑھ یونیورسٹی میں جو انڈیا کے ہیں اور اصل میں وہ ہسٹری پڑھاتے ہیں ان سے ہوئی, اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی یونیورسٹی میں بھی اردو ہونی چاہیے. تو اس پر میں نے 6 برس کام کیا. 6 برس کام کرنے کے بعد ایک دفعہ مجھے موقع ملا سمر 2010 میں کہ مجھے ایک 3 کریڈٹ کا کورس دیا گیا اردو پڑھانے کے لیے, جو میں نے اردو پڑھایا وہاں, اور وہ بہت کامیاب کورس رہا. اس میں زیادہ تر جو تھے وہ تو پاکستانی بچے تھے ہمارے, جو کہ اچھے خاصے اردو بول لیتے ہیں لیکن ان کو لکھنا بالکل نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, کیونکہ اسکرپٹ سے ان کا کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کو پہلے میں نے ہاتھ سے لکھوانا شروع کیا. اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو اپنے زمانے میں تختی لکھی تھی, اس سے ہینڈ رائٹنگ بہتر ہو گئی تھی, قلم سے تختی پر لکھتے تھے پھر کاغذ پہ آئے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. یہاں ان سے جب کاغذ پہ لکھوانا شروع کیا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں کو بہت زحمت ہو رہی ہے اس کام میں, اور 3 مہینے کے کورس میں کوئی خاص کام ہم کر نہیں پائیں گے ان طلبا کے ساتھ. تو پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ دیکھیں کہ انفارمیشن سسٹمز میں اردو پہ کیا کام ہوا ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو لاہور کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایک صاحب لنگوسٹکس کے ہیں اور انہوں نے اردو پہ بہت کام کیا ہے. اس کو ہم نے کھنگال ڈالا بالکل پوری ویب سائٹ کو, اور ہمیں بہت سی چیزیں وہاں سے مل گئیں. اردو کے جتنے اچھے اچھے فونٹس تھے وہ ہم نے سب نکال لیے. ادھر دوسری طرف یہ ہوا کہ ونڈوز کی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی, اور ونڈوز 7 جو آیا اس میں انہوں نے بہت سی زبانیں امپلیمنٹ کر دیں. بس آپ کو ونڈوز میں جا کر کے اور چوز کرنا ہوتا ہے اور لینگویج ایڈ کر لیں آپ, اور وہ لینگویج خود بخود جو ہے آپ لکھنا شروع کر دیں گے اپنے کمپیوٹر پہ, چاہے آپ HTML کی اسکرین پہ جائیں ای میل بھیجنے کے لیے, اور چاہے MS Word وغیرہ کے فائلوں پہ جائیں, ایکسل میں, پاور پوائنٹ میں, وہ خود ہی فونٹ جو ہے وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ کی بورڈ تو سب انگریزی کا ہے, تو اس کے لیے جو لاہور کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی, انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک ایسا کی بورڈ بنایا کہ جو آوازوں کی مناسبت سے ہے. مثلا اگر آپ پی کا لیٹر ٹائپ کریں گے تو وہاں اردو کا پے آ جائے گا, اور شفٹ پی کریں گے تو پیش آ جائے گا, اے کو ٹائپ کریں گے تو الف آ جائے گا, ایل کو ٹائپ کریں گے تو لام آ جائے گا, ایم کو ٹائپ کریں گے تو میم آ جائے گا. اس کو وہ فونیٹک کی بورڈ کہتے ہیں. اس کا انہوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے اور وہ صرف آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے. سب فری ہے, اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں, کوئی قیمت نہیں لے رہے وہ لوگ. اور سارے فونٹس مثلاً جمیل نوری نستعلیق ہے, علوی نستعلیق ہے, نسخ ہے, یہ سارے فونٹس جو ہیں وہ فری دے رہے ہیں, بس آپ کو جا کر کے ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہوتا ہے.
یہ ویب سائٹ کا نام کیا ہے؟
ترلپ, سینٹر فار ریسرچ فار اردو لینگویج پروسیسنگ. اس میں ویب سائٹ میں ڈاؤن لوڈ کی اس بٹن کو آپ دبائیں گے تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی, فونٹس, فونیٹک کی بورڈز, سب چیزیں آ جائیں گی. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اپنے لیپ ٹاپ پہ. بس اس سے بس پھر ہم نے سارے طلبا کو ان کے لیپ ٹاپ پہ ہم نے یہ انسٹال کروا دیا. بس پھر کھڑا کھڑ انہوں نے لکھنا سیکھ لی, جلدی جلدی وہ ٹائپ کرنے لگے, اور ان کو ہم نے بڑے بڑے انسینٹیو دے دیے کہ ایک لیٹر تم ہمیں اردو میں لکھو گے تو ہم 50 پوائنٹ دیں گے تم کو. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کے گریڈ بھی بہت اچھے ہو گئے, اور جلدی جلدی بہت جلدی انہوں نے اردو ٹائپ کرنا سیکھ لیا, اور اس کے سہارے سے پڑھنا بھی سیکھ لیا, کیونکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے وہ دیکھ رہے تھے کہ حروف شکلیں کیسے بدلتے ہیں جیسے جیسے وہ ٹائپ کرتے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے اردو سکھانے کے لیے مغربی ممالک میں, ان بچوں کے لیے کہ جو ہیریٹیج اسٹوڈنٹس کہلاتے ہیں, یعنی ان کی زبان اردو ہے, وہ بول لیتے ہیں لیکن ان کو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا, کیونکہ اسکرپٹ سے ان کا کوئی انٹروڈکشن ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ میں نے اپنے اس کورس میں آزما کے دیکھا, اور یہ تجربہ میرا بہت کامیاب رہا. اور میں جب بھی کسی ورک شاپ پہ یا کانفرنس میں اردو بھی جاتا ہوں تو میں یہ پوری چیز انٹروڈیوس کرتا ہوں, بلکہ اگر وہاں لیپ ٹاپ لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں ان کو وہیں بیٹھے بیٹھے سب انسٹال کروا دیتا ہوں. تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں سارا کام کرنے میں اگر ہم کھڑے ہو جائیں اور ساتھ ساتھ سب کام کروا دیں.
تو اس میں بعض جگہ بعض جو سافٹ ویئرز آئی ہیں اردو ان پیج کے علاوہ, جیسے آپ نے بتایا کرلپ, اس کے علاوہ ماہر بھی ہے, اس کے علاوہ ایک اور بھی ویب سائٹ ہے سافٹ ویئر جس میں یہ فونیٹکس پہ اردو کا کی بورڈ ہے, لیکن کچھ قباحتیں ہیں. مثلا حمزہ کے معاملے میں کہیں کہیں مسائل آ جاتے ہیں کہ اگر آپ واو پہ حمزہ لگاتے ہیں تو وہ حمزہ جو ہے وہ یا تو الگ لکھتا ہے یا اس طرح اضافت کے طور پہ جب آپ کبھی لگاتے ہیں, تو یہ پرابلمز آپ نے بھی محسوس کی؟
ہم نے محسوس کی, اور اسی لیے ہم نے جو 2 کی بورڈ اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کی ہیں, ایک تو اردو فونیٹک کی بورڈ کہلاتا ہے اور ایک ان پیج فونیٹک,
کمپیٹیبل فونیٹک کی بورڈ دونوں میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ کیز مختص کر دی ہیں حمزہ کے لیے. مثلا واو کے اوپر اگر آپ کو حمزہ لگانا ہے تو جو پلس کا سائن ہے کی بورڈ پہ، شفٹ سے پلس کو آپ دبائیں گے تو وہ الف مد ہوگا، اور بغیر شفٹ کے دبائیں گے تو واو کے ساتھ حمزہ ہوگا. ایسے ہی انہوں نے بہت ساری کیز مختص کر دی ہیں کہ وہ حمزہ کو الگ سے ٹائپ نہیں کرنا پڑتا ہے. خصوصاً حروف علت کے اوپر جب آپ حمزہ لگاتے ہیں، یعنی الف، یہ اور واو پہ، تو اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کی ایک کی بس بنا دی ہے کہ یہ آپ کو دو کیز نہیں ٹائپ کرنی پڑیں گی، ایک ہی میں ہو جائے گا کام.
روبرو، ابھی آپ نے جناب محسن نقوی کی گفتگو سنی. ان کا موضوع تھا اردو ادب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
لیجیے اب دو شعرا کا کلام انہی کی زبانی سنیے. پہلے ڈاکٹر فہیم صدیقی سے ان کی منتخب غزلیں.
کیوں میں ہر لمحہ پریشان رہا کرتا ہوں، کون اس راز کو اب آپ سے بہتر جانے، اور کون سمجھائے گا اس کو کہ دیوانہ ہے فہیم، چند ٹوٹے ہوئے خوابوں کو مقدر جانے. اگر ایک اور ایک غزل ہے جو کافی مقبول ہے اس علاقے میں، اور وہ اس کے چند اشعار سماعت فرما لیں آپ. اس کا مطلب ہے کہ ہر سمت جگمگاتا وہ پیکر نہیں ملا، ہر سمت جگمگاتا وہ پیکر نہیں ملا، گلیوں میں شب کے خواب کا منظر نہیں ملا. گلیوں میں شب کے خواب کا منظر نہیں ملا، اور جلوہ گری کو مجھ میں تڑپتی رہی حیات، جلوہ گری کو مجھ میں تڑپتی رہی حیات، وہ سنگ ہوں جسے کوئی آزر نہیں ملا، وہ سنگ ہوں جسے کوئی آزر نہیں ملا. اور یہ شعر دیکھیے آپ کے، ہے کتنا اختیار اسے اپنے آپ پر، ہے کتنا اختیار اسے اپنے آپ پر، خواب و خیال میں بھی وہ کھل کر نہیں ملا. خواب و خیال میں بھی وہ کھل کر نہیں ملا، اور رستوں کی نیند اڑ گئی قدموں کی چاپ سے، رستوں کی نیند اڑ گئی قدموں کی چاپ سے، مجھ کو تمام رات میرا گھر نہیں ملا.
بہت خوب.
مجھ کو تمام رات میرا گھر نہیں ملا، اور کس کے سہارے عمر گزارے یہاں فہیم، کس کے سہارے عمر گزارے یہاں فہیم، غم بھی تو حوصلوں کے برابر نہیں ملا. ایک غزل کیونکہ سہل ممتنہ کی ہے، چھوٹی بہر کی غزل ہے، مطلع سماج فرمائے. دل فضاؤں میں رس گھولیے، دل فضاؤں میں رس گھولیے، بول کر بے صحیح بولیے، بول کر بے صحیح بولیے، آرزو ایک پھرتی رہی، در بدر ساتھ ہم کو لیے، در بدر ساتھ ہم کو لیے، بات تشویش کی کچھ نہیں، بات تشویش کی کچھ نہیں، دل جو بھر آیا ہم رو لیے، دل جو بھر آیا ہم رو لیے.
جس قطع کی سزا موت ہے, اس قطع کی سزا موت ہے, سوچ کر بات حق بولیے, سوچ کر بات حق بولیے, آخر کی کلیوں کا اسرار ہے, کھلتی کلیوں کا اسرار ہے, ان لبوں کی گرا کھولیے, ان لبوں کی گرا کھولیے, ہے فہیم اپنی دولت یہی, ہے فہیم اپنی دولت یہی, موتی الفاظ کے بولیے, پھر فضاؤں میں رس گھولیے.
یہ تھے ڈاکٹر فہیم صدیقی اور اب لاہور کے شاعر جناب ناہی شاہد, جو پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں.
ہم آنے جانے والوں کی بس رسمیں نبھاتے رہتے ہیں.
واہ.
ہم آنے جانے والوں کی بس رسمیں نبھاتے رہتے ہیں, آنکھوں سے بہتے دریا میں ایک ناؤ بہاتے رہتے ہیں. کچھ سنتے ہیں کچھ کہتے نہیں, کچھ سنتے ہیں کچھ کہتے نہیں, تحریر ادھوری لکھ لکھ کر کاغذ کو پھاڑتے رہتے ہیں. ہم اپنے سچے خوابوں سے تعبیروں کے تقدیروں کے تعویذ بنا کر رکھتے ہیں, ہم اپنے سچے خوابوں سے تعبیروں کے تقدیروں کے تعویذ بنا کر رکھتے ہیں, بے سمت ہواؤں سے مل کر ہم اپنا رستہ چنتے ہیں, اور اندیکھی تہذیبوں کے گستانوں میں کچھ سبز اور سرخ استھانوں پر ہر صبح اذانیں دیتے ہیں, ہم ہنستے ہیں ہم روتے ہیں. ہم اپنا رستہ چنتے ہیں اور ان اندیکھی تہذیبوں کے گستانوں میں کچھ سبز اور سرخ استھانوں پر ہر صبح اذانیں دیتے ہیں, ہم ہنستے ہیں ہم روتے ہیں. ہر حال میں سجدہ کرنے کو جائز اور برحق کہتے ہیں. ہم اپنے اپنے خطوں کی سرحد پر خواب اگاتے ہیں, اور سگریٹ کا ایک کش لے کر یا چائے کی ایک چسکی پر دانش کی باتیں گھڑتے ہیں, اور لمحہ بھر میں جیتے ہیں اور لمحہ بھر میں مرتے ہیں.
جناب ناہی شاہد کا کلام آپ سن رہے ہیں.
میری آنکھوں میں سجا لگتا ہے, میری آنکھوں میں سجا لگتا ہے, تو مجھے خواب نما لگتا ہے, میری آنکھوں میں سجا لگتا ہے, تو مجھے خواب نما لگتا ہے. کس کو آنا ہے درے بام سرے بام ابھی, کس کو آنا ہے سرے بام ابھی, کس لیے وقت تھما لگتا ہے, کس کو آنا ہے سرے بام ابھی, کس لیے وقت تھما لگتا ہے, اور مجھ کو چھوتا ہے گزر جاتا ہے, مجھ کو چھوتا ہے گزر جاتا ہے, تو ہواؤں میں چھپا لگتا ہے, مجھ کو چھوتا ہے گزر جاتا ہے, تو ہواؤں میں چھپا لگتا ہے. بام و در ذات کے وہ سیدھا ہے, بام و در ذات کے وہ سیدھا ہے, کوئی بھونچال گیا لگتا ہے. بام و در ذات کے وہ سیدھا ہے, کوئی بھونچال گیا لگتا ہے, پھر وہ لٹکا ہے سرے دار کوئی, پھر وہ لٹکا ہے سر سرے دار کوئی خون سڑکوں پہ بہا لگتا ہے. پھر وہ لٹکا ہے سرے دار کوئی خون سڑکوں پہ بہا لگتا ہے. اور آخری شعر تھا کہ بڑھ کے ناہید پہن لے اس کو, بڑھ کے ناہید پہن لے اس کو وہ جو رنگین قبا لگتا ہے. بڑھ کے ناہید پہن لے اس کو وہ جو رنگین قبا لگتا ہے, میری آنکھوں میں سجا لگتا ہے تو مجھے خواب نما لگتا ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر. ابھی آپ نے دو شعرا کا کلام سنا. شاعر تھے جناب فہیم صدیقی اور جناب ناہید شاہد. لیجیے اب سماعت فرمائیے تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
غالب کی شعرا آفاق غزل, غزل نمبر 220, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, آپ کی خدمت میں پیش ہے. بے شمار لوگوں نے اس غزل کو گایا ہے, تو اس مناسبت سے میں بھی اس کے جو اشعار ہیں وہ آپ کو سارا خان کی زبانی سناؤں گا, اور پھر حسب معمول ان کی تشریح اور انگریزی میں ترجمہ.
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے.
A thousand longings such that upon each one the breath would depart. A lot of my wishes came to fruition but still very few came out. اب یہاں بات انہوں نے یہ کی, ایک محاورہ ہے, جس چیز پہ دم نکلے وہ چیز ہوتی ہے جس کی بے انتہا خواہش ہوتی ہے. تو یہاں انہوں نے لفاظیں یوں کی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ ہمارا دم نکلنے کو تیار ہے. اب چونکہ انہوں نے یہاں دم نکلنے کی بات کی تھی, تو اب پھر انہوں نے ارمان کی بات کی, کہنے کے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اب یہاں پہ کہنے کے مطلب یہ کہ بہت سے میرے ارمان پورے ہو گئے, لیکن جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ابھی بھی میرے دل میں جو ارمان تھے ان کی تعداد لا تعداد تھی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
ڈرے کیوں میرا قاتل, کیا رہے گا اس کی گردن پر, وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے.
Why would my slayer be afraid, for why would it remain on her neck, the blood that dripped continuously from wet eyes all my life. کہتے ہیں کہ محبوب نے ہمارا قتل کیا ہے, لیکن اس کو ضرورت نہیں ڈرنے کی کہ یہ قتل اس کی گردن پہ نہیں ہوگا. کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ خون, پہلی بات انہوں نے جب مصرے میں کی کہ جب قاتل نے قتل کر دیا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کی گردن پہ خون نہیں ہوگا, وہ تو پھر کہتے ہیں وہ خون جو چشمے تر سے, وہ چونکہ ساری زندگی ہماری آنکھوں سے یہ خون بہتا رہا, تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم خود بخود گردن قلم ہو گئے تھے. تو اس طرح سے محبوب کے اوپر یہ الزام نہیں آ سکتا کہ اس کی وجہ سے میرا خون بہا.
نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے.
The emergence of Adam from Eden we have long been hearing about, how badly disgraced we came out of your alley. بڑا مشہور خیال ہے, آدم خل سے نکلے تھے, جو بھی غلطیاں انہوں نے کی تھیں, بہت بے آبرو ہوئے اس حد تک کہ ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا. تو کہنے گے کہ وہ تو ہم نے سنا تھا کہ کس طرح وہ بے آبرو ہوئے, لیکن جس طرح سے ہم تمہارے کوجے سے نکالے گئے ہیں, تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ بے آبرو ہونا جو ہے وہ آدم کے خل سے نکلنے سے بھی زیادہ ہے.
بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا, اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے.
The myth will be shattered, O cruel one, of the height of your stature, if the curls of your dangling forelock would become unfurled. بھرم کھل جائے ظالم, کہنے محبوب کا قد جو ہے وہ لاما ہے لیکن اس کی جو زلفیں جو ہیں وہ اس قد سے بھی لمبی ہیں, تو کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر محبوب نے اپنی زلفیں کھول کے گرا دیں تو وہ قد اور قامت جو بھی ہم کو قابل ستائش نظر آ رہی ہے وہ شاید ہم کو اتنی چھوٹی لگے ان زلفوں کی لمبائی کے مقابلے میں.
مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے, ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے.
Whoever wants it written to her should have it written by us. At dawn, having tucked a pen behind our ear, we came out from the house. اب یہ غالب کی ایک حصے مزاح کا بڑا نادر نمونہ ہے, کہ ہم صبح جو ہوتا ہے اپنی کان پہ قلم رکھ کے نکل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کسی کو خط لکھوانا ہے محبوب کو. اب یہاں پہ مسئلہ یہ کہ یہ محبوب میرا محبوب ہے یا ان کا محبوب ہے, دونوں صورتیں جو ہیں وہ ممکن ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ مجھے تجربہ اتنا ہے اس قسم کی خطوں کی دعوت کرنے کا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہم سے لکھوائیں, یا اس محبوب کے اتنے عاشق ہوں گے کہ چلو اس بہانے میری لکھی ہوئی عبارت جو ہے وہ اس محبوب تک پہنچ جائے گی.
ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادا شامی, پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے.
In this era, wine drinking became associated with me. Then again that time came when the cup of Jamshed would emerge in the world. بات ہے منسوب کی گئی ہے جام جم سے اس دور کا. کہتے ہیں کہ بادشامی جو ہے اس دور میں مجھ سے منسوب ہوئی ہے, مثالیں میری دیتے ہیں وہ. اب یہ وہی زمانہ ہے جہاں جام جم نکلے. ایک وہ دور تھا جمشید کا کہ اس کا جام مشہور ہوا, اور اب آج میری بادشامی جو ہے وہ اسی طرح سے مشہور ہے جو شہرت جام جم کو حاصل تھی.
محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے.
In love there is no difference between living and dying. We live looking at the same infidel for whom we would rather die. بہت نادر نمونہ غالب کی لفاظی کا. کہنے محبت میں کوئی جینے مرنے کا فرق نہیں ہے. کیوں؟ کہنے کہ جس کو دیکھ کے جیتے ہیں اسی پہ تو ہم جان دیتے ہیں, تو موت اور زندگی تو پھر ایک جگہ شامل ہو گئی کہ ہمیں دل چاہتا ہے اپنی جان دے دیں اور پھر دل چاہتا ہے ساری زندگی جو ہے اس کی شکل دیکھتے رہیں.
کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز, کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز, پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے.
اور یہ آخری شعر, ویئر از دا ڈور ٹو دا ٹیورن غالب اینڈ ویئر از دا پریچر بٹ وی نو دس مچ دیٹ یسٹرڈے ہی واز گوئنگ ان ایز وی کیم آؤٹ. یہ انہوں نے مذاق کیا ہے وائس کے ساتھ, کہنے کے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ماخانے کا دروازہ ہو اور وہاں وائس بھی دکھائی دے. کہنے یہ تو بات سب کو پتہ ہے اور اسی میں سب یقین رکھتے ہیں لوگ, لیکن مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ کل جب ہم وہاں پہ گئے تھے میخانے میں تو وہ نکل رہا تھا میخانے سے. اب یہاں انہوں نے زور دیا ہے وائس کی ان عادتوں پر کہ وہ ہم کو تو تلقین کرتے ہیں کہ شراب نہ پیو, لیکن خود اسی شراب میں وہ مبتلا ہیں. یہ غالب کی شرارت کا ایک نادر نمونہ ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. لیجیے آخر میں خاکہ سماعت فرمائیے. ہمارے نثری کلاسیکی ادب میں مصور غم علامہ راشد الخیری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ان کی شخصیت ان کی تحریر سے خاصی مختلف تھی اور یہی نقشہ ملا وحدی نے کھینچا ہے. جناب ملا وحدی کا طرز اسلوب ایک خاص جاذبیت اور بے تکلفی لیے ہوئے ہے. سو انداز تحریر اور ایک اہم ادبی شخصیت کا تعارف جناب خالد حمید سے سنیے.
مصور غم علامہ راشد الخیری کی تصنیفات پڑھنے کے بعد اس کا یقین مشکل سے آ سکتا ہے کہ مولانا خوش طبع بھی ہوں گے, اور جنہیں رو روی میں مولانا سے ایک آدھ مرتبہ ملاقات کا موقع ملا ہے وہ تو انہیں خوش طبع کیا شاید خوش اخلاق ماننے میں بھی تعامل کریں گے. مولانا نے دو تین کتابیں مزاحیہ لکھی ہیں, لیکن ان کا امتیاز خصوصی حزن نویسی تھا. تو جس کی ساری عمر اوروں کو رولانے میں گزری ہو وہ خود کیسے ہنس سکتا ہے, اور جو ملنے جلنے سے اتنا بیزار ہو کہ بڑے بڑے آدمیوں کو اس کی صحبت میں دو منٹ بیٹھنے کی آرزو ہی رہے اسے مذاق کی کیا سوچ سکتی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ مولانا بے حد زندہ دل, بے حد شگفتہ مزاج, بے حد خوش طبع انسان تھے. دو پھپتیاں یاد آ گئیں. مولانا نے کبھی خضاب نہیں کیا, آخر وقت میں سر داڑھی اور بھویں سب بگلا تھی اور سر کے بال خوب بڑھے ہوئے اور الجھے سے تھے. ایک دن مولانا ننگے سر کھڑے تھے کہ قاری صاحب آ پہنچے اور فرمایا, حضرت مولانا روئی کے بیج میں نوکری کر لی ہے. قاری صاحب خضاب استعمال کرتے تھے. ایک روز ڈھاٹا باندھے تھے اور ڈھاٹے میں سے روئی ذرا باہر نکل رہی تھی. مولانا نے کہا, واہ قاری صاحب, صرف دم کی کسر ہے, یعنی دم لگا لو تو لنگور معلوم ہو گئے. 23-24 سال سے مولانا کی اکثر میرے ہاں نشست رہتی تھی, اور مولانا کے آخری دور کے ہم تین ساتھی تھے. میں, خواجہ فضل احمد خان صاحب شیدا اور مولانا عارف حسوی, ہم چاروں قریب قریب روز ملتے تھے اور دن میں کئی کئی دفعہ ملتے تھے. میں اپنے چاروں دوستوں کی جماعت میں نسبتاً خشک تھا. اس واسطے بے تکلفی مولانا کی حقیقتاً خواجہ فضل احمد صاحب اور مولانا عارف سے تھی, خصوصاً خواجہ فضل احمد صاحب سے. لیکن مولانا چوکتے مجھ سے بھی نہیں تھے. مولانا نے بے شمار کتابیں تیار کر ڈالی, لیکن مجبور ہوئے بغیر قلم ہاتھ میں نہیں لیا کرتے تھے. اپنی طبیعت سے مجبور ہو جائیں یا بچوں اور دوستوں کی خواہش سے دب جائیں, باہر کیف لکھتے تھے زبردستی سے, اور لکھتے تھے تو 10 منٹ سے 11ویں منٹ لکھنے پر صرف نہیں کرتے تھے. 10 منٹ لکھا اور باہر آ گئے. میرے ہاں تشریف لے آئے, کسی تانگے والے کے پاس جا کھڑے ہوئے, کسی دکاندار سے باتیں کرنے لگے اور پھر جا کر لکھنا شروع کر دیا, اور پھر 10 منٹ بعد کرسی کاٹنے لگی. یہی سلسلہ تمام دن جاری رہتا تھا. میں نے شام زندگی لکھنے کے فیصلے میں رکھنا پڑتے دیکھا تو ایک بہت چھوٹی سی کوٹھڑی میں میز کرسی بچھوا دی, اور مولانا آئے تو ان سے کہا چلو اس کوٹھڑی میں, اور ان کے کوٹھڑی میں گھستے ہی کنڈی لگا دی, اور سنا دیا کہ چاہے لکھو چاہے نہ لکھو، کنڈی دو گھنٹے سے پہلے نہیں کھلے گی۔ مولانا عارف اس سازش میں شریک تھے۔ مولانا نے ایک دفعہ عارف صاحب سے فرمایا، ارے تجھے خدا نے کانگریس کی محبت اس لیے دی ہے کہ تو بار بار جیل جائے اور میرے حب سے بیجا کا بدلہ اترے، اچھا ہے یہیں بھگت لے ورنہ خدا کے ہاں بیدیں کھانی پڑتی۔ مولانا کو کھانے پکوانے اور غربا کو کھلانے کا بے حد شوق تھا۔ مہینے میں دو تین بار دیگیں نہ کھڑکیں تو وہ پجمردہ ہو جاتے تھے۔ مجھے بھی دیگ کا سالن بھاتا ہے، لہذا جب دیگ چڑھتی تھی مولانا کہہ دیتے تھے، ملا جی شام کو پیالہ بھیج دینا، اور میں پیالہ بھیجتا تھا۔ اس دن اس خاص کھانے کی اطلاع کیے بغیر خواجہ فضل احمد صاحب کی مولانا نے دعوت کر دی۔ مغرب کی نماز کے بعد خواجہ فضل احمد صاحب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، کچھ حسبی، ربی اور ملا نے، پٹھان، بخاری، بنگالی کھڑے ہیں اور سب کے ہاتھ میں پیالے ہیں۔ خواجہ فضل احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے آگ لگ گئی، لیکن مولانا نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیا کہ فضلو تیرا پیالہ کہاں ہے، ارے بے پیالے ہی آ گیا، چل بھاگ یہاں سے، میں سالن بھی دوں اور پیالہ بھی دوں۔ پھر قریب پہنچ کر ہاتھ پکڑا اور چمکار کر فرمایا، نواب صاحب یہ کھانا انہی لوگوں کے واسطے پکوایا کرتا ہوں، آپ نے عقل سے کام کیوں نہ لیا، میں حضور کی دعوت کرتا تو تنہا حضور کی نہ کرتا۔ اتنے میں عارف صاحب بھی آ گئے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضور کی دعوت کرتا تو اس عرفو کی بھی کرتا، اور بھائی ان لوگوں کے ساتھ کھانا ہے تو کچھ ان میں سے اوپر کھا رہے ہیں، جاؤ تم دونوں بھی کھا لو۔ عارف صاحب کا انتقال مولانا کے انتقال سے صرف 15 دن پہلے ہوا تھا۔ عارف صاحب کے انتقال کی خبر مولانا کو نہیں ہونے دی۔ عارف صاحب مولانا کو پوچھتے پوچھتے مر گئے، اور مولانا عارف صاحب کو مرتے مرتے پوچھا کیے۔ آخری دنوں میں کسی نے مولانا سے کہہ دیا، عارف اب اچھے ہیں۔ مولانا نے فرمایا، کیوں مجھے بناتے ہو، وہ بھلا بچنے والا تھا، وہ جا چکا، لیکن ایک آدھ کو اس کے پیچھے پیچھے ضرور جانا پڑے گا، اکیلے اس کا دل تھوڑا ہی لگ سکتا ہے۔ انتقال سے 4 روز پہلے شہنشاہ جارج پنجم کی رحلت کا کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے۔ ایک بزرگ بولے، کیوں جی اب بادشاہ کا بیٹا تخت پر بیٹھے گا؟ مولانا کی نقاہت کی وجہ سے آنکھیں بند تھیں۔ یہ دلچسپ سوال سن کر بے اختیار آنکھیں کھول دیں اور زبان پر برجستہ یہ فقرہ آیا، نہیں جناب کے حق میں وصیت کر گئے ہیں۔ غرض جس طرح تحریر و تقریر میں مولانا ہر ہر فقرے کو درد و اثر سے بھر دیتے تھے، اسی طرح بات چیت میں مولانا کا ہر ہر فقرہ پر لطف ہوتا تھا۔ مولانا بالکل آزاد اور بے نیاز طبیعت کے انسان تھے، جو کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی اسے ظاہر کر دینے میں انہیں باک نہ تھا۔ تحریر، تقریر، بات چیت، میل ملاقات، سب مواقع پر مولانا کی اس طبیعت کا اظہار ہوتا تھا۔ گھر میں کرتا اتارے اور تہ بند باندھے بیٹھے ہیں، آپ ملنے جائیے وہ اسی شان سے باہر آ جائیں گے۔ آپ کتنے ہی بڑے شخص ہوں، آپ کے سامنے بن کر نکلنے کا خیال ان کے دل میں نہیں گزرے گا۔ اللہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سوا انہوں نے کسی کی بڑائی کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا، اور کبھی کم حیثیت لوگوں پر اپنی بڑائی کی دھونس نہیں جمائی۔ ایک طرف ان کی یہ حالت تھی کہ گنے چنے 2-4 احباب کے درمیان بیٹھے ہیں، یکا یک کوئی اجنبی آ گیا اور مولانا نے ایک کہی نہ دو کہی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاص مولانا ہی کہ ملنے کی کسی نے زحمت گوارا کی ہے اور مولانا اس سے بات کرتے گھبرا رہے ہیں۔ 22-23 برس کی بات ہے، مولانا جامع مسجد کے نیچے سے چلے آتے تھے۔ دہلی کے ایک مشہور شاعر نے مولانا کو آواز دی۔ پنجاب کے ایک بڑے آدمی شاعر صاحب کے ہمراہ تھے۔ شاعر صاحب نے کہا، مولانا یہ فلاں صاحب ہیں، آپ کی زیارت کے مشتاق تھے۔ مولانا 2 سیکنڈ رکے اور فرمایا، اچھا، اور روانہ ہو گئے۔ سو ایک طرف تو یہ حالت تھی، اور دوسری طرف دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ، جمعے کی شام، سینکڑوں مرد عورت مولانا کے ہاتھ سے کھانا لے جا رہے ہیں۔ ایک بڈھے کو مولانا نے اپنے ہاتھ سے کھانا لا کر دیا اور پھر دور تک اس سے باتیں کرتے چلے گئے۔ یہ مولانا کے بچپن کے یار تھے، لنگوٹ یہ یار۔ بچپن میں انسان ہر درجے اور ہر حیثیت کے بچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مگر بڑا ہو کر سب کو بھول جاتا ہے۔ مولانا نے جوانی میں لڑنت کی تھی، ایک پہلوان ان کے ہم عمر ابھی مرے ہیں، ان سے بس یہ وضع تھی کہ آمنا سامنا ہوا اور مولانا کا چہرہ کھل گیا اور بغلیں کھل گئیں، اب سینہ آگے آگے ابھارے جاتے ہیں۔ قریب پہنچے اور پہلوان صاحب کو گلے لگا لیا، مزاج پرسی کی، بال بچوں کو پوچھا، ایک آدھ ہنسی کی بات کی اور رخصت۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی قبرستانوں مہندیوں میں 70-80 برس کے ایک صاحب رہتے ہیں، ان کا اسم گرامی بھی عبدالعزیز ہے۔ بہت سیدھے سادھے، بھولے بھالے اور نیک آدمی ہیں، مگر زبان اور طرز گفتگو کارخانداری ہے۔ مولانا کی اور عبدالعزیز صاحب کی بڑے مزیدار باتیں ہوا کرتی تھیں، یہ مولانا کو جہاں مل جاتے وہیں ان سے گھل مل باتیں شروع کر دیتے۔ ایک دفعہ کی باتیں سنیے۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کی 17ویں تھی، مولانا فیض بازار کی پٹڑی پر کھڑے 17ویں میں جانے والوں کے تانگوں اور موٹروں کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ عبدالعزیز صاحب تشریف لے آئے۔ مولانا نے پوچھا کہاں سے؟ عبدالعزیز صاحب بولے، میاں سلطان جی سے چلا آتا ہوں، میاں وہاں ہن برس رہا ہے، ہن۔ مولانا نے فرمایا، عبدالعزیز تمہیں رشک آتا ہے تو تم بھی پیری مریدی کرنے لگو۔ عبدالعزیز بولے، میاں ہمیں رشک کاہے کو آنے لگا؟ مولوی صاحب تم نے قرآن تو پڑھا ہوگا، اللہ فرماتا ہے بندے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ایک سے لے کر ہزار گناہ کر کے آ جا، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر تو نے شرک کیا تو سمجھ لے بخشوں گا نہیں۔ بے پڑھے لکھے دوستوں سے مولانا اس طرح ملتے تھے جیسے خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ عبدالعزیز کے سوال سے کہ تم نے قرآن تو پڑھا ہوگا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوست انہیں اپنے سے روپے پیسے میں اونچا سمجھتے تھے، اور یہ ایسا فرق تھا جسے مولانا چھپا نہ سکتے تھے، ورنہ مولانا نے انہیں یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ مولانا 70-80 کتابوں کے مصنف ہیں، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اتنی جدوجہد کر چکے ہیں کہ دنیا ان کی گرویدا ہے، ملک کے مصلحوں میں ان کا شمار ہے۔ مولانا جاہل دوستوں کو کیا محسوس کراتے، خود ان کو اپنے بلند مرتبے کا احساس نہ تھا، دنیا ان کی بابت کیا رائے رکھتی ہے وہ اسے سوچتے بھی نہ تھے۔ 1857 کے بہت بعد تک دلی پرانے لوگوں سے بھری رہی، مولانا نے ان کی صحبت پائی تھی اور قدیم تہذیب کا دم مولانا کے سامنے ٹوٹا تھا۔ 1932 میں اب سے دور خواجہ فضل احمد صاحب کی لڑکی جو اس وقت سیکر میں تھی سخت بیمار پڑ گئی، جس کی وجہ سے خواجہ فضل احمد صاحب بہت پریشان تھے۔ اس کی خبر پا کر مولانا دن میں کئی کئی بار خواجہ فضل احمد صاحب کے ہاں جاتے اور دریافت کرتے، کوئی خبر آئی، کوئی خط آیا، کوئی تار آیا، اور ہر طرح تسلی تشفی دیتے۔ خواجہ فضل احمد صاحب کا بیان ہے کہ جس دن میں سیکر روانہ ہونے لگا ہوں، اس دن بہت دیر مولانا میرے پاس ٹھہرے، چلنے لگے تو قریب آ کر کان میں کہا، روپے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں الحمدللہ، لیکن ان کی اس دل سوزی کی ادا سے جی باغ باغ ہو گیا، اور قدیم دوستوں کے جو تذکرے اگلے بزرگوں سے سنے تھے ان کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ مولانا شادی کی محفلوں میں زیادہ شریک نہ ہوتے تھے، لیکن تکلیف اور غم اپنے تو اپنے، غیروں کے ہاں بھی سنتے تو تڑپ جاتے۔ غریب سے غریب مسلمان کے جنازے کے ساتھ 40 قدم جانا اب صرف مولانا پر فرض رہ گیا تھا۔ نصیر خان اور اس کی بیوی مولانا کے تربیت گاہ بنات میں ملازم تھے، بڑھیا بچیوں کو گھروں سے لانے کا کام کرتی تھی اور بڈھے کے سپرد ڈیوڑی بانی تھی۔ بڈھا مرنے لگا تو بیگم راشد الخیری کو ساتھ لے کر اس کے تنگ اور تاریک مکان میں جا بیٹھے اور پوری رات مرنے والے کے سرحانے آنکھوں میں کاٹ دی۔
مصور غم علامہ راشد الخیری کے بارے میں ملا وحدی کا لکھا ہوا خاکہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔